سيدنا محمد وعلى محمد.
محمد وعلى محمد. سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہو جاتی ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتی. مشہور بہت زیادہ ہے لیکن معلوم نہیں ہے, لوگوں کو ابھی بھی واضح نہیں پتا کہ ان کا مطلب کیا ہوا. مثلا میرا گمان یہ ہے کہ شاید ہمیں نہیں معلوم کہ استغفار کسے کہتے ہیں, میں نے نہیں خیال, یعنی ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائیں گے خدا کے حضور مغفرت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے. یعنی ہماری انڈرسٹینڈنگ کچھ ایسی ہے کہ ایک بادشاہ ہے, اس نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ فلاں مجرم کو 6 مہینے قید دے دی جائے, اس کے بعد مغفرت یہ ہے کہ اس سے وہ قید کینسل کروا لو کسی طریقے سے. مغفرت خدا صاحب یہی ہے کہ مثلاً ایک گناہ سرزد ہوا, اس پہ حاکم نے قید کی سزا دے دی, آپ نے کہا بھائی کچھ جتن کرو کہ اس طریقے سے قید کی سزا نکلوا. اچھا اس قید کی سزا نکلنے میں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ابھی چوری کرے گا یا نہیں کرے گا, وہ نہیں ہے. مثلاً فرض کیجیے آپ کے پاس آج کے زمانے میں بھی فرض کیجیے آپ کے اوپر پابندی لگی کہ آپ حکومت کے کسی منصب کو نہیں دے سکتے, پھر ایک قانون بنا اور وہ پابندی ختم ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو جرم تھا اس جرم کے اسباب بھی ختم ہو گئے نہیں, مجرم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, سزا تبدیل ہوئی ہے. آیا خدا کا نظام بھی یہی ہے؟ یعنی سزا تو کب تبدیل ہونی چاہیے تھی؟ سزا اس وقت تبدیل ہونی چاہیے تھی جب مجرم میں کوئی تبدیلی آئی ہو. مثلاً مجرم آیا چوری کی سزا کی وجہ سے, اس کو سزا دینے لگے, اچانک پتا چلا کہ پہلے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی, اب آئندہ کے لیے کبھی چوری نہیں کرے گا, مجرم میں تبدیلی آ گئی. جیسے مجرم میں تبدیلی آئی اگلا سوال یہ اٹھا کہ وہ جو ہم جرم کو روکنے کے لیے سزا دے رہے تھے اب سزا دیں یا نہ دیں؟ تو یہاں یہ منطق بنتی ہے کہ نہیں سزا مت دو, کیوں؟ کیونکہ آپ سزا دے رہے تھے جرم روکنے کے لیے اور مجرم کر کے جرم کے اوپر تیار ہو چکا ہے, آپ سزا دینی یا نہیں دینی یہ اب آپ کا فیصلہ ہے. اچھا ہمارے نظام میں ایسا نہیں ہو رہا, ہمارے نظام میں جرم ہو رہا ہے, مجرم میں خرابی ظاہر ہو رہی ہے, اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے, پھر وہ سزا برطرف ہو جاتی ہے, جرم بھی اپنی جگہ باقی ہے, مجرم کی خرابی بھی اپنی جگہ پہ باقی ہے. آیا مغفرت بھی یہی ہے؟ آیا مغفرت سزاؤں کا رائٹ آف ہو جانا ہے جیسے ہمارے نظام کے اندر سزائیں رائٹ آف ہو جاتی ہیں؟ یہ ہے ظاہر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اگر یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر استغفار کیا ہے؟ آپ آج شب تشریف فرما ہوئے, مثلا نماز شب میں رکعت وتر کے اندر آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا العاف 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 اور معاملہ ختم ہو گیا, ساری جرم کی سزائیں سب ختم ہو گئی. آیا یہ مغفرت الہیہ ہے؟ مثلا میں کہیں جو بیٹھا میں سستا دفعہ استغفر اللہ ربی وسول بولے استغفر اللہ ربی وسول بولے سستر دفعہ میری سزائیں ختم ہو گئیں. آیا استغفار یہ ہے؟ ہم سب کا ذہن فوراً کہہ رہے ہیں کہ استغفار کو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو استغفار کیا ہونا چاہیے؟ استغفار یہ ہونا چاہیے کہ میں نے جرم کیا, اس جرم کے نتیجے میں میرے اندر ایک کمی حاصل ہوئی. سزا بات کی بات ہے, سزا قیامت کے دن دے گا, اس جرم کے نتیجے میں میرے اندر ایک کمی آئی ہے. اب میں خدا نے مطالعہ سے کیا کہہ رہا ہوں, خدا میں نے جو جرم کیا تھا اس کے نتیجے میں میرے اندر ایک کمی آئی ہے, میں اس جرم سے تیری پناہ مانگتا ہوں تاکہ وہ جو کمی میرے اندر آئی ہے تو اس کمی کو برطرف کر دے. اس کی مثال آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. انسان سوچتا ہے ماہ رمضان ہے لیکن توانائی کم نہیں ہونی چاہیے, انسان کے اندر جوش و جذبہ زیادہ ہونا چاہیے. آپ اتنا دھیمے اور اتنا سست انداز میں جب درود بھیجیں گے تو میرا دل چاہتا ہے میں بھی اتنا ہی دھیما اور سست ترین انداز میں محدود کروں. جو پڑھنے والے ہیں ان کو شور مچانے کی عادت ہوتی ہے تو پبلک کو بھی چاہتے ہیں کہ شور مچائیں, نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ شور مچانے کا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ سامعین میں جذبہ کتنا ہے, سامعین میں آیا طلب ہے یا نہیں ہے, آیا سامعین کے اندر اس بات کی کشش ہے یا نہیں کہ وہ عمل کریں گے, اس کو سنیں گے عمل کریں گے. اور البتہ ایک طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ شاید کہنے والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ سامعین عمل کریں گے یا نہیں کریں گے, اس کو اپنی ذمہ داری انجام دینی چاہیے. لیکن بہرحال ہم لوگ انسان ہیں, بہرحال ہم لوگ انسان ہیں, انسان کے اوپر دوسرے انسان بہرحال اثر انداز ہو جاتے ہیں اور اس بات کا اثر پڑ جاتا ہے کہ سامنے والے عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. کبھی کوئی پاکستان سے باہر سے کہیں آئے اور ایک بہن تشریف لائیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے کہیں مجلس میں کہا تھا کہ پتہ نہیں لوگوں پہ اثر ہوتا یا نہیں ہوتا, تو کہیں گے میرا دل چاہتا تھا کہ آپ سے اثر کہوں بھی ہوتا ہے, آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے, نہیں ہوتا, ہوتا ہے, ہم کم ہوتا ہوتا. تو استغفار کسے کہتے ہیں, مغفرت کیا ہے؟ مغفرت اس طرح سے یوں تصور کرتے ہیں جیسے ایک آدمی آیا, اس نے فرض کر لیجیے ایک ملک کے اندر زہر کا استعمال منع ہے, ہمارے ملک میں بھی منع ہے, آپ اپنی ذات کے اوپر زہر استعمال نہیں کر سکتے, قانون منظور نہ خود کسی کے زمرے میں آئے گا. تو فرض کیجیے کہ کسی نے زہر کو استعمال کر ڈالا, زہر استعمال کیا, قانون اس نے جرم کر دیا, اب قانون جرم ہوا اور اس کو پولیس نے پکڑنا ہے, اچانک اوپر سے حکم آیا اور کہا کہ اس کو اس جرم کی سزا نہیں دینی, جرم کی سزا نہیں دینی. اچھا سوال, جرم کی سزا ختم ہو گئی, زہر کا اثر باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ وہ باقی ہے بھی, تو مشکل ابھی باقی ہے. آپ کی مقصد وہ ہے جو اثر ختم کروا دے, جرم کی سزا ختم نہ کروائے, اثر بھی تو ختم کروائے. آپ نے زہر کھانے کی سزا ختم کروا دی, اب آپ کو کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی, لیکن مسئلہ یہ کہ زہر تو کھا لیا گیا ہے, وہ تو جسم کے اندر چلا گیا ہے, اس کا اثر نہیں ہوگا. قانون سزا دے یا نہ دے, زہر تو اثر کرے گا. ایک آدمی نے نعوذ باللہ تعالیٰ جھوٹ بول دیا ہے, جھوٹ بولنے کے بعد خدا سے استغفار کر رہا ہے, استغفار کس بات کی کر رہا ہے, اے خدا مجھے جہنم میں نہ ڈال, یہ تو نہیں سوچتا جو تم نے زہر کھایا اس کا کیا ہوگا. اگر خدا کے نظام میں جھوٹ کا اثر صرف آخرت میں ہوتا تو شاید بات بن جاتی, لیکن اس دنیا میں تو ہے. اچھا اس دنیا میں کہاں ہے؟ آپ کے اپنے وجود پر, آپ کے اپنے مستقبل پر, آپ کے اپنے حال پر, آپ کے لوگوں کے ساتھ رابطوں پر, سب پر اثر ہے. زہر کا اثر صرف بدن پہ ہے, لیکن گناہ کی تاثیر ہر چیز پر ہے. مثلا آپ کا مستقبل متاثر ہوگا, وہ جو قیامت کے دن مستقبل آنا تھا وہ متاثر ہوگا, یہ جو آپ کا برزخی وجود ہے, آپ کی روح ہے, یہ متاثر ہو گئی, اس کے اوپر وہ جھوٹ کا پرنٹ پڑ گیا ہے. اگر خدا نہ کرے استغفار کے بغیر قیامت کے دن میدان حشر میں پہنچے, شکل دیکھتے ہی لوگ پہچان لیں گے اس نے جھوٹ بولا ہے, روح کے اوپر پرنٹ باقی ہے. پھر اس جھوٹ کے نتیجے میں آپ کے اور بندوں کے رابطے, ایسے رابطے جن کے اوپر مانوی قوانین حکم کر رہے تھے, وہ خراب ہو جائیں گے. مانوی قوانین جو رابطوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں, جو میرے اور آپ کے رابطے ہیں, ان کے اندر کچھ چیزیں مادی قوانین کے تحت طے ہوتی ہیں, کچھ چیزیں مانوی قوانین کے تحت طے ہوتی ہیں. آپ آیت اللہ بہجت کو نہیں دیکھتے لیکن ان کو کچھ نہ کچھ پسند کرتے ہیں, یہ مانوی قانون ہے, اس میں مادیات کی کوئی دخالت نہیں ہے. شاید کسی کیمرے میں ان کی تصویر بھی آپ کو نہ دکھائی ہو, پھر بھی شاید آپ پسند کر رہے ہیں, یہ مانوی قوانین کی تحت ہو رہا ہے. وہ تمام رابطے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے وجود کے اندر اللہ کے اوپر اعتماد کتنا تھا, کم تھا یا زیادہ, اب شاید کم ہو جائے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک جھوٹ بولا ہے, ایک گناہ ہوا ہے. اچھا اب ہم لوگ اپنے استغفار کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جو قیامت میں سزا ملنی ہے وہ ختم ہو جائے, باقی کا کیا ہوگا, اس کو کیسے صحیح کریں گے؟ اچھا اب اس کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر زہر والی مثال پہ آتے ہیں. آپ خدا نہ کرے کسی نے زہر کھایا, اس نے قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے ایک اچھا وکیل لیا اور اس وکیل نے کچھ اس طرح کا نقشہ بنایا کہ اس کو جرم کی سزا نہیں ملے گی. اچھا اب سوال یہ کہ جو زہر کھایا اس کا کیا ہوگا؟ اس کا بالکل اس طرح کرنا پڑے گا کہ یا تو جسم سے پورا زہر دوبارہ نکلے, نکال دیا جائے, زہر نکال دیا جائے, یا جسم کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالی جائے جو اس زہر کو بے اثر کرے. آپ یہی کرتے ہیں, آپ ایک آپ کی باڈی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیمیکلز ہیں, آپ ان کیمیکلز کی خرابی کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کیمیکلز کی خرابی کی ترمیم آپ دوبارہ کیمیکلز کے ذریعے کرتے ہیں. آپ جو ٹیبلٹس کھاتے ہیں, انجیکشن لیتے ہیں, سب کیمیکلز ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو آپ کی باڈی کیمیکلز کے بگڑنے سے بگڑتی ہے اور کیمیکل ہی کے ڈلنے سے صحیح بھی ہوتی ہے. آپ گناہ کی تاثیر کیسے ختم کریں گے؟ اگر اگر گناہ کر ڈالا ہے آپ نے ایک استغفار طلب کی، خدا قیامت کے دن مجھے سزا نہ دے، چلیے معاملہ ختم ہو گیا، سزا نہیں ملے گی، لیکن مجھے جسم پہ اثر ہے، روح پر اثر ہے، رابطوں پہ اثر ہے، وہ تو سب ہوگا. اب اس کے دو راستے ہیں، یا تو آپ اس گناہ کی جگہ اتنا بڑا کوئی ثواب لے کر آئے ہیں کہ وہ گناہ بے اثر ہو جائے، یا اس گناہ کو جڑ سے اکھیڑ دیں. جڑ سے اکھیڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں تلافی کریں، جبران کریں. اگر کسی کی غیبت کی ہے تو جس شخص کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگیں، کچھ کریں. خدا نہ کرے اگر مال غصب کیا ہے، یہ عجیب ہے بعض اوقات، ہمیں کسی گورنمنٹ سروسز میں کام کرنے والے ایک دوست نے کہا، کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحیح کیوں نہیں ہے. وہ کیا کہنے لگے کہ 58 سال کی عمر تک خوب گناہ کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، بندوں کو تنگ کرتے ہیں، 58ویں سال میں حج کرتے ہیں، باقی 2 سال پرہیزگاری میں گزار کے کہتے ہیں کہ اللہ نے بخش دیا تھا. 58 سال کی عمر تک جرم کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، 58ویں سال میں حج کرتے ہیں، 2 سال باقی کے ٹوپی لگا کے پرہیزگاری میں گزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پرہیزگاری پہ ریٹائرڈ ہو گئے. کہنے کا مجھے پتا ہے یہ غلط ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غلط اس کا کون سا ہے. اس کو غلط اس کا کون سا ہے؟ اگر یہ 58ویں سال میں جرم سے توبہ مانگے اور 58 سال تک جتنا کچھ غلط کیا تھا اس سب کا جبران کرے، تب توبہ صحیح ہے، تب توبہ صحیح ہے. تو جتنا رشوت سے مانگ لیا تھا سب واپس دے، نہیں واپس دے سکتا تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. جتنا بھی مال حرام کی مارے اس کے اپنے مال میں آمیزش ہوئی ہے، ملاوٹ ہوئی ہے، اس سب کو برطرف کرے، اس کے بعد جا کر سچ کے دل سے خدا نے بتایا کہ سامنے استغفار کر لے، پھر صحیح ہے. لیکن ابھی اسی گھر میں بیٹھا ہے جو حرام مال سے بنایا ہے، پھر صحیح ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے زہر کا قانونی جرم اس نے ہٹا لیا ہے لیکن زہر باڈی کے اندر باقی ہے، مرنا تو ہوگا، زہر تو ہے. آپ کی استغفار اتنی، آپ کی اور ہماری استغفار کیا ہونی چاہیے؟ ہماری اور آپ کی استغفار ایسی استغفار ہونی چاہیے جو گناہ کے تمام تر اثرات کو میرے اور آپ کے وجود سے نکال دے. مثلا اگر ایک جوان اور حتیٰ کیا بوڑھا کیا، اگر کوئی اس بات پہ استغفار کر رہا ہے کہ خدایا میں نے مثلا میوزک سنا ہے، میوزک حرام تھا، غلط کیا نا، اب اس کی استغفار کیا ہے؟ وہ یہ کہ رات کو استغفار کرے، کل پھر بیٹھ کے سنے، استغفار ہوئی نہیں ہے تو زہر اپنے جسم میں باقی ہے، ابھی اس کی کوئی فرق نہیں پڑا. نہ صرف یہ کہ نہ سنیں بلکہ اتنی کوئی اچھائی انجام دے کہ وہ جو سنا تھا اس کا اثر ختم ہو جائے، یہ استغفار. اور اب رسول خدا کا فرمان بھی فرماتے ہیں، تم لوگ 70 دفعہ ہر روز استغفار کرو، 70 دفعہ ہر روز استغفار کرو. تو کم از کم ہم نے اس کی تفسیر یہ کی کہ ہر روز 70 دفعہ کہیں استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، لیکن اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ ہر روز 70 دفعہ نادم ہو اپنے گناہ کے اوپر، کوئی ایسا کام انجام دے جس سے اس گناہ کی جگہ اچھائی نصیب ہو جائے، یہ صحیح استغفار ہو. بہرحال ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارے پاس مقصد خلقت میں کئی عناوین ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے، گرچہ لوگوں کی زبان پر ہیں عبادت اور تزکیہ نفس، خلافت خدا، یہ سب زبان پر ہیں لیکن یقین نہیں ہے کہ پتہ ہو. تو اس کی مثال میں استغفار عرض کیا کہ جیسے استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، کہنے کو ہم سمجھ رہے ہیں استغفار ہے، نہیں استغفار نہیں، استغفار بہت عمیق ہے اور جتنی اس کی گہرائی تھی تھوڑی بہت آپ کی خدمت میں آئی تھی. اب ان چار عناوین کے اوپر تھوڑی سی محنت کرتے ہوئے کچھ نتائج بانو بارک رمضان کے حوالے سے حاصل کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں خدا نمتال کا اپنی عبادتوں کے ذریعے سے. قرب حاصل کس طرح ہوتا ہے؟ اس قرب کو آپ کیسے تعبیر کریں گے؟ قرب کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہونا. اب خدا سے کیسے نزدیک ہو رہا ہے؟ خدا سے نزدیک ہوں گے تو کیا ہوگا؟ خدا سے نزدیک ہوں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ نزدیک ہو گئے؟ یہ سب کیسے ہوگا؟ اگر میری عمر فرض کریں 60 سال ہو اور مجھے نمازیں پڑھتے ہوئے 45 سال ہو گئے ہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں قریب ہوا یا نہیں ہوا؟ یا حتیٰ اگر مغرب کی میں نے نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے اور اب میں موجود ہوں تو مجھے کیسے اندازہ ہوگا کہ میں قریب ہوا یا نہیں ہوا، قرب ملا یا نہیں ملا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اچھا، ہم نے ان مباحث پہ محنت نہیں کی، ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ سیکھا ہے کہ اس میں کہنا ہے قربتن الی اللہ، اور وہ بھی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں قربتن الی اللہ، اللہ سے دور. اب لاکھ پہلے بھی سمجھاتے برسوں گزر جاتے ہیں کہ بھائی قربتن الی اللہ نہیں ہے، قربتن الی اللہ. الی اللہ کا مطلب یہ خدا کے سوا سب سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، الی اللہ کا مطلب یہ خدا کی طرف نزدیک ہونا چاہتا ہوں، پر صحیح طرف اس کیا ہے قربتن الی اللہ. اچھا، آپ قربتن الی اللہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کیسے قرب حاصل کیا، اس بات کو کیسے جج کیا کہ قرب نصیب ہوا نہیں ہوا؟ آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کروائیں اور اس بیماری کا علاج کرواتے ہوئے آپ کو 40 سال گزر گئے ہوں اور آپ ہر روز اس بیماری کے علاج میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ دے رہے ہوں تو کسی کا حق نہیں آپ سے پوچھے گی بھائی تمہارا علاج ختم کب ہوگا، تمہیں علاج سے فائدہ کیا ہوا؟ بس جیسے میں صبح کی نماز فجر کے وقت پڑھ رہا ہوں، زہر عصر پڑھتا ہوں، مغرب عشاء پڑھتا ہوں، ٹھیک ٹھاک نمازیں پڑھ رہا ہوں اور سب کے پیچھے ایک ہی نیت کر رہا ہوں جو کہ واجب ہے قربتن الی اللہ، لوگوں کا حق ہے مجھ سے پوچھیں کتنا قرب ملا. اور اگر میں کہوں کہ نماز پڑھتا ہوں قربتن الی اللہ کہتا بھی ہوں چونکہ یہ واجب ہے، لیکن میں نے کبھی اس بات کو سوچا نہیں کہ قرب ملا یا نہیں ملا، تو اس کا حق ہے مجھ سے کہے کہ کیا تم بے اثر کام کر رہے ہو؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں 45 سال سے ایک دکان لگا رہا ہوں، آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا میرا کاروبار چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. سامنے والے کا حق ہے کہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی تم کیا کم عقل ہو، تم نے کیوں حساب نہیں کیا کہ تمہارا کاروبار صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، تمہیں کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، تو کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے تم حساب کرو قرب ملا یا نہیں ملا. اچھا میں کیا جواب دوں، قرب ملا یا نہیں ملا، میں کہنے کو کہہ سکتا ہوں اس کے سامنے کہ ہاں قرب ملا اور بہت ملا ہے، تو مجھ سے پوچھے گا تمہارے قرب کی نشانی کیا ہے، تمہارے قرب کی نشانی کیا ہے، تو تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ قرب ملا ہے؟ اب میں اس کو جواب کیا کہوں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم لوگ پھنس گئے، نہ ہم نے یہاں تک بھی سوچا اور نہ ہم نے اس کا جواب پتا ہے، یہاں تک بھی نہیں سوچا ہے کہ قرب ملا یا نہیں ملا. کیوں؟ ہم نے نماز کو بھی یہ سمجھا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا ایک پول ہے، اس کی ساری ایفیشنسی شروع ہوگی مرنے کے بعد، یہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس کی ساری پروڈکٹیوٹی شروع ہوگی مرنے کے بعد. اگر ایسا ہوتا تو خدا نماز کو بھی مرنے کے بعد ہی واجب کرتا تھا، اس کی ایفیشنسی یہاں پر ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ مرنے کے بعد فحشاء منکرات نہیں آتے ہیں، مرنے کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے خدا کے نام پر، یہ فحشاء و منکرات اس دنیا کے اندر ہیں. اس کا مطلب ہے نماز کا پہلا فائدہ جو ہمیں اس آیت کریمہ نے بتایا ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے، نہ کہ اس آخرت کے بعد، وہاں تو ہوگا ایک علیحدہ فائدہ، یہاں تو بتایا گیا کہ ہوا ہے نہیں ہوا. اور پھر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، جو چیز ابھی فائدہ نہیں دے رہی نہیں معلوم مرنے کے بعد فائدہ دے گی یا نہیں دے گی، جس کا ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کا پتہ ہی مرنے کے بعد تو بالکل دنیا ہی تبدیل ہو جائے گی. تو ہمیں یہی تو سوچ لینا چاہیے تھا. اچھا وہ قرب کیا ہے، میں کچھ مختصر کروں، تزکیہ نفس، قرب، خلافت خدا، یہ سب کیا ہے؟ خدا مختار نے ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں دیکھنا پسند کی ہیں، اور یہ صلاحیتیں وہی صلاحیتیں جو خود خدا کے اندر اپنے کمال پہ موجود ہیں. خدا کے اندر کچھ صلاحیتیں کمال کی موجود ہیں، ان صلاحیتوں کو خدا نے ہمارے اندر دیکھنا پسند کیا ہے. جتنا ہم خدا کی صلاحیتوں میں، صفات میں نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، یہی قرب خدا ہے. وہ صادق ہے، آپ کو سچا دیکھنا چاہتا ہے، وہ رحیم ہے، آپ کو رحمدل دیکھنا چاہتا ہے، وہ علیم ہے آپ کو صاحب علم دیکھنا چاہتا ہے, وہ عادل ہے آپ کے اندر عدل و عدالت دیکھنا چاہتا ہے, وہ منصف ہے آپ سے انصاف کروانا چاہتا ہے. جتنی خدا کی صفتیں ہیں ان صفتوں میں سے جو مخلوق کے اوپر زیبا ہیں, جو مخلوق میں سجتی ہیں, وہ آپ کے اور میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے. جس کے اندر یہ صفت جتنی زیادہ ہوگی وہ قرب خدا حاصل کرے گا, اور جو جتنا قرب خدا حاصل کرے گا اتنا ہی خدا کا جانشین ہو جائے گا, اتنا ہی خدا کا جانشین ہو جائے گا. پر آپ عبادت کر رہے ہیں قرب حاصل کرنے کے لیے, اور قرب کے نتیجے میں آپ کو جانشینی ملے گی. اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا ہے, یہ جو صفات میں ہم خدا سے نزدیک ہوں گے یہ کیسے ہوگا؟ اس پروسیس کا نام ہے تزکیہ. یہ کہ ہم اپنی صفات میں خدا کی صفات کے نزدیک ہونا شروع ہو جائیں, اس پروسیس کا نام ہے تزکیہ. یہ ہے تزکیہ نفس. ان چاروں اصطلاحات کو نزدیک لے آتے ہیں. آپ اور ہم سے کہا کہ ہم نے تمہیں خلق اس لیے کیا ہے کہ عبادت کرو, اور عبادت اس لیے کرو کہ قرب حاصل کرو, اور قرب حاصل کرو گے تو خلافت ملے گی, جانشینی ملے گی, اور یہ قرب اور خلافت لینے کے لیے تزکیہ نفس کرنا پڑے گا. لہٰذا سورہ شمس نے کہا جو تزکیہ نفس کرے گا وہ کامیاب ہوگا, اور جو تزکیہ نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا. ساروں اصطلاحات کی آپ کی خدمت میں تشریح عرض ہوئی, اب مجھے اس کی بنیاد عرض کرنی ہے. ان تمام کاموں کی بنیاد کیا ہے, کس کو یہ چیزیں ملتی ہیں اور کس کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی, چاہے کچھ بھی کر دیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادت کرتا رہے, قرب کی نیت کرتا رہے اور قرب نہ ملے, جانشینی بھی نہ ملے؟ ہاں ہو سکتا ہے, ہاں ہو سکتا ہے. اور بہت ساروں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, عبادت بھی کر رہے ہیں, قرب کی نیت بھی کر رہے ہیں, نہ قرب مل رہا ہے نہ جانشینی مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سب کا ایک راستہ ہے. سب کا راستہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. ان سب کو جمع کرتے ہیں, جو تزکیہ نفس کرے اس کی عبادت صحیح ہے, اسے قرب بھی ملے گا, اسے جانشینی بھی ملے گی. جو تزکیہ نفس نہیں کرے گا اس کی عبادت صحیح نہیں ہوگی, اسے قرب بھی نہیں ملے گا, اسے جانشینی بھی نہیں ملے گی. لہذا تزکیہ نفس سینٹر پوائنٹ پہ آ گیا. ہر چیز کی بنیاد بن گئی تزکیہ نفس. اچھا, یہ تو ہم نے معنویات میں کہا کہ جو تزکیہ نفس کرے گا اس کی عبادت بھی صحیح ہے, قرب بھی صحیح ہے, جانشینی بھی مل جائے گی. دنیا بنا لے گا کیا؟ نہیں. جو تزکیہ نفس نہیں کرے گا وہ یہاں بھی کچھ نہیں کر پائے گا, بلکہ زمین کے اوپر فساد برپا کرے گا. خدا نمتال فرماتا ہے ان کو جب ہم زمین کے اوپر طاقت دیتے ہیں تو یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. ایک اور آیت کریمہ فرماتا ہے جب یہ فساد برپا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. یہ کھیتی اور نسل دونوں کو برباد کر دیتے ہیں, زمین کو اجاڑ دیتے ہیں, اور زمین کو اجاڑنے کے ساتھ ساتھ نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں. اچھا, ممکن ہے کوئی کہے کہ امریکہ نے کھیتی بھی بنائی ہے, نسل بھی خوب ہے. کھیتی کیسے ہے؟ ایگریکلچر بہت زیادہ ہے, نسل بھی اچھی ہے, لاکھ 25-30 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر, تو دونوں چیزیں اچھی ہیں. تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کھیتی کا مطلب کیا ہے. کھیتی وہ کھیتی ہے جو بندوں کے کام آئے, گودام میں لگی ہوئی کھیتی کھیتی نہیں ہے. وہ پڑی رہے گی, گلتی رہے گی, سڑتی رہے گی, ختم ہو جائے گی. بہترین مثال خود امریکہ ہے. گندم پیدا کرتے ہیں, گندم اگاتے ہیں, چونکہ ہر سال مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے زیادہ اگتی ہے تو اس کو سمندر میں ڈالتے ہیں تاکہ مارکیٹ کی پرائس خراب نہ ہو. پچھلے سال سویڈن اور ڈنمارک اور ناروے کی طرف گیا تھا, بہت بڑے بڑے کھیت تھے, مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے. زمین پہ کھیتی ہو اور اناج اگے, لوگوں کے کام آئے. تو وہاں ایک دوست نے احساس کیا کہ میں دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوں. کہنے کا مطلب بہت زیادہ خوش مت ہو. میں نے کہا کہنے کا کسی کی کام نہیں آئے گی. میں نے کہا کہنے کا گورنمنٹ ان کسانوں سے یہ سب خرید کر سمندر میں بہائے گی. یہ ہوگا کیونکہ تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ خراب نہ ہو جائے. یہ سب ہوگا. یہ ہے یو الحر, کھیتی ہوگی نہیں کام کسی کے نہیں آنی. وہ نسل, نسل بھی ہلاک کر دیتے ہیں. نسل ہلاک کرتے ہیں کیا مطلب, انسان کو انسان نہیں چھوڑتے, پاشچاتیہ نفسانیہ کا جانور بنا دیتے ہیں. انسان زیادہ ہو جاتے ہیں, جنگل کی طرح اگ آتے ہیں, جیسے درخت برابر میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے برابر والا کون ہے, یہ جنگل بن جاتے ہیں. بہترین حالت میں جنگل ہوتے ہیں, ورنہ اصل میں جنگل کے درندے ہوتے ہیں. اچھے ہوں تو جنگل کے درخت ہوتے ہیں, ورنہ جنگل کے درندے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں. اور مولا کا فرمان نہرو بلاغا کے اندر فرماتے ہیں, ایک زمانہ آئے گا یکون الناس ذئابن ومن لم يكن ذئبا اكله الذئاب. ایک زمانہ آئے گا جب انسان بھیڑیے بن جائیں گے اور جو بھیڑیا نہیں بنے گا اسے دوسرے بھیڑیے کھا جائیں گے. جو بھیڑیا نہیں بنے گا اسے دوسرے بھیڑیے کھا جائیں گے. کیا یہ ہے نسل کی بربادی؟ نسل کی بربادی یہ نہیں ہے کہ آبادی کم ہو جائے گی, نسل کی بربادی یہ ہے کہ بندے ہوں گے لیکن اللہ کے بندے نہیں ہوں گے, یہ پاشچات نفسانیہ کے بندے ہوں گے. اور خدا نے کہا کہ فرمان نسوا فانساهم انفسهم, انہوں نے خدا کو بلایا خدا نے ان کو بھلا دیا, یعنی نفس کو بھلا دیتے ہیں, یہ انسان نہیں رہتے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, زمین کے اوپر فساد ہوتا ہے اگر تزکیہ نفس نہ ہو. تب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ عبادت کریں, قرب کی دعا بھی کریں اور انہیں قرب نہ ملے, نہ قرب ملے نہ خلافت ملے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے. کب؟ جب تزکیہ نفس نہیں کرتے. اچھا تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہ بیس ہے جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چار اصطلاحات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھیں, عبادت, قرب, خلافت اور تزکیہ نفس, ان سب کا رابطہ آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا. عبادت قرب لاتی ہے, قرب سے خلافت ملتی ہے اور اس کا رابطہ تزکیہ نفس سے گزرتا ہے. اب سوال, ایک اور سوال, تزکیہ نفس کیسے ملتا ہے؟ تزکیہ نفس کیسے ملتا ہے؟ کیوں اگر یہ مل جائے سب مل گیا, معاملے ختم ہو گئے. اگر تزکیہ نفس ہو گیا تو قرب ملے گا, قرب ملے گا خلافت ملے گی, اللہ کی جانشینی مل جائے گی. یہی کمال تھا خدا نے کہا کہ خلق کرتے وقت فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. تزکیہ نفس کیسے ملتا ہے؟ ایک لفظ اس میں ساری دنیا چھپ گئی ہے. کاش ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ ایک لفظ کتنا امپورٹنٹ ہے. ایک لفظ کیا ہے؟ کنٹرول. کنٹرول کریں, اپنے اوپر کنٹرول کریں, اپنی خواہشات سے کنٹرول کریں, اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہ ہونے دیں, اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ ہونے دیں. تو اس کنٹرول اور اس کنٹرول سے عبودیت کے تصور کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود دیجیے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا. ہمیں بعض اوقات قربانی دینی پڑتی ہے, جو مائک یہاں پہ لگے نہیں بہت سینسیٹیو ہیں, تو یہ جو پنکھا اوپر لگا ہوا ہے اس میں ہر سیکنڈ پر ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے. چار دن تک یہ مائک ٹھک ٹھک کی آواز کو ریسیو کرتے رہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو نیٹ وغیرہ کو سننے والے ہیں ان کو زور میں کہ یہ بےچارے ٹھک ٹھک کی آواز سنتے رہے, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس پنکھے کو بند کر دیا جائے, کیونکہ اس کو صحیح کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. زیادہ آسان رہتا تھا کہ یہ بند ہو جائے, تو جب یہ بند ہوا تو قربانی ہمیں دینی پڑ رہی. ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدھا پونا گھنٹہ زیادہ زیادہ پسینہ بہے گا اور ہمارا ویٹ شاید تھوڑا سا کم ہو جائے گا, تو دونوں فائدہ ہوگا ان شاء اللہ. کنٹرول کریں, کس چیز کے مقابلے میں کنٹرول کریں. کیا کنٹرول کرنا؟ ہاں اپنے یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے, جو کنٹرول کرے گا وہ بندہ ہوگا, جو کنٹرول نہیں کرے گا وہ تاغی ہوگا. تاغی کسے کہتے ہیں؟ آسی کسے کہتے ہیں؟ آسی کہتے ہیں نافرمان, تاغی کہتے ہیں بغاوت کرنے والا. صحیح. اچھا یہ دونوں اصطلاحات قرآن کریم میں ہیں. صحیح. خدا نے صاحب فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا تاکہ اللہ کی بندگی کریں, طاغوت سے اجتناب کریں. اور اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ آپ فرعون کی سمجھائیے, انه طغى, اس نے طغیان کیا ہوا, اس نے بغاوت کی دی. کہیں پر خدا نے فرماتا ہے افا, اس نے نافرمانی کی ہے, کہیں پر فرماتا ہے طغى, اس نے بغاوت کی ہوئی ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ہمارے سامنے دو قوانین ہیں اس دنیا کے اندر. ایک قوانین کا سیٹ ہے اللہ کی طرف سے, احکام قوانین وہ سیٹ ہے پورا اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ جس نے یہ دنیا بنائی ہے. جس نے دنیا بنائی ہے اس نے اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے قوانین کا ایک سیٹ دے دیا ہے. اس قوانین کے سیٹ کو ہم شریعت کہتے ہیں. صحیح. عبودیت کیا ہے؟ عبودیت یہ ہے کہ جس نے قانون بنایا ہے, جس نے دنیا خلق کی ہے, اس کے قانون کو ماننا, اس کے بنائے ہوئے نظام میں چلنا شروع کر دو, یہ بندگی ہے. یہ دنیا خدا نے بنائی ہے, اس سے خدا نے کچھ قوانین دیے ہیں, آپ ان قوانین کو لے لیں, ان قوانین کو لے کے چلنا شروع کریں, آپ کے لیے ہر چیز سموتھ ہے. کیوں؟ جس کی دنیا تھی اس کے قانون تھے, اس قانون پہ آپ نے عمل کیا, اس دنیا میں آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو ملنا چاہیے تھا. اچھا اب دوسرا ایک اور قوانین کا سیٹ ہے, احکام کا سیٹ ہے, وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ شیطان نے بنایا ہے. شیطان نے احکام کا سیٹ تو بنا دیا ہے, لیکن کیا دنیا شیطان کی ہے؟ نہیں, دنیا شیطان کی نہیں ہے, دنیا تو خود خدا کی ہے. اب یہ کائنات خدا کی ہے, اس نے کچھ قوانین بنائے تھے ہمارے, اور یہ کائنات خدا کی تھی اور شیطان نے بھی کچھ قوانین بنا دیے. اب آپ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ سے کہا جا رہا ہے بندگی کرو, طغیان نہ کرو. آپ بندگی کریں گے تو کیا کریں گے؟ خدا کے بنائے ہوئے قوانین میں چلیں گے, اس دنیا میں جو خود خدا نے بنائی ہے. ہر چیز صحیح ہو جائے گی, دنیا بھی خدا کی, قوانین بھی خدا کے. اب طغیان کیا ہے؟ طغیان یہ ہے کہ دنیا تو خدا نے بنائی ہے اور قوانین کس کے فالو کرے آپ؟ شیطان کے. اس کو خدا کہتا ہے یہ طغیان ہے, یہ طغیان ہے. اچھا طغیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی بھی صحیح نہیں گزرے گی. آپ جو ہم لوگ ایک جملہ منفی معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں, مثلا کہتے ہیں سمندر میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے نہیں لڑ سکتے, یہ نگیٹو سینس میں کہا جاتا ہے. لیکن ابھی سادہ سی بات سوچیں, یہ کائنات کس کی بنی ہوئی ہے؟ خدا کی. اور قانون پیروی کریں شیطان کے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز خراب ہو جائے گی. یو مجھے کل ہر سا بننا, ہر چیز خراب ہو جائے گی. کیوں؟ سب خدا نے بنایا کچھ اور تھا, آپ قوانین کسی اور کے لے کے آ گئے. اگر کوئی یہ کام کرے گا, یہ طغیان ہے, یہ نافرمانی ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہر چیز بگڑنا شروع ہو جائے گی. یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, کسی صورت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ زمین آسمان خدا کا ہے. اب سادہ سا کام آپ کیا کریں؟ آپ خدا کی بنائے ہوئے قوانین کی پیروی شروع کر دیں. اس کو کہتے ہیں بندگی. اصل تسبیح یہی ہے, اصل تسبیح یہی ہے, سجدہ تسبیح یہی ہے کہ خدا نے انسان نے جو قوانین بنایا ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں. یہ آپ کی تسبیح ہو جائے گی. آپ خدا نے انسان کی قوانین کی پیروی میں ایسے جیسے تیرنا شروع کر دیں گے. اس دنیا کے اندر تیریں گے آپ, بالکل صحیح جائے گا, سب کچھ صحیح. سب کی بنیاد کیا ہے؟ کنٹرول. کنٹرول کر, مثلا آپ کے سامنے ریڈ سگنل آیا, آپ گاڑی بہت اسپیڈ میں چلا رہے ہیں, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ نکل جائیں, کیونکہ ہمیشہ ہم لوگوں کا دل حق سے زیادہ چاہتا ہے. ایک ہماری خواہش ہوتی ہے, ایک ہمارا حق ہوتا ہے. ہمیشہ ہم لوگوں کی خواہش حق سے زیادہ ہوتی ہے. کاش ہم لوگوں کی خواہشات حقوق کے اندر محدود ہو جائیں تو ہم معصوم ہو جائیں گے اپنی اپنی اسٹیٹس کے اندر. لیکن ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. حق اتنا سا ہے, خواہش اتنی بڑی ہے. ایک آپ کا حق ہے, حق کیا ہے؟ آپ کی گاڑی چلے, اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ سب کی گاڑی رکے بس میری گاڑی چلے. یہ آپ کی خواہش ہے, آپ کا حق نہیں ہے. تو اب سگنل ریڈ ہے اور آپ کی خواہش ہے, وہ کیا ہے؟ سب کے ریڈ ہو جائیں, میرا گرین ہو جائے. ٹھیک ہے, اب اچھا, اب آپ اگر آپ نے اطاعت کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ رکنا پڑے گا, بریک لگانی پڑے گی. اور بریک لگانے کے لیے گاڑی سے پہلے دماغ میں بریک لگانی پڑے گی. اس کو کہتے ہیں کنٹرول. یہ کنٹرول, جو یہ کنٹرول کر گیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو یہ کنٹرول نہ لا سکا. اچھا, ابھی کنٹرول نہیں لائے گا تو یہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ شیطان کے ہاتھ میں. اب وہ چلائے گا. ہم لوگوں کی باڈی عجیب ہے. میں اس پر چند جملے عرض کرتا ہوں. درود دے دے گا محمد والے محمد. آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے. بس ہم فرض کرتے ہیں کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہو جاتی ہے, صحیح. اور سگریٹ پینے کی عادت کے نتیجے میں اس کے اندر نہ پینے کے وقت اگر نہ پیے تو ایک طلب ابھرتی ہے. اچھا, وہ طلب اس آدمی کے اندر نہیں ابھرتی جو نہیں پیتا, ابھرتی اس کے اندر ہے جو پیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر فزیکل ڈیمانڈ ہے تو اس آدمی کے اندر بھی ہونی چاہیے جو نہیں پیتا. مثلا جیسے بھوک ہے, بھوک ایک فزیکل ڈیمانڈ ہے. چاہے میں کھانا کھاؤں چاہے میں کھانا نہیں کھاؤں, بھوک تو لگے گی. ٹھیک ہے, ہاں اگر کھانا زیادہ کھا لوں گا پھر بھوک نہیں لگے گی, کیونکہ اس فزیکل ڈیمانڈ کو میں فلفل کر چکا ہوں گا. اگر سگریٹ پینا نیچرل ڈیمانڈ ہے تو اس کے اندر کیوں آتی ہے جو پیتا ہے؟ اس کے اندر کیوں نہیں آتی جو نہیں پیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ نیچرل ڈیمانڈ نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, میکینزم کیا ہے؟ میکینزم اس طرح سے کہ ایک آدمی کو ایک عادت ہوتی ہے. اچھا, اس کا تعلق صرف فزیکل چیزوں سے نہیں ہے, بعض اوقات مینٹل بہیویئر پر بھی ہے. ایک آدمی کو طاقت دکھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اس کی طلب ابھرتی ہے کہ میں طاقت دکھاؤں. بس ہمیشہ فزیکل چیزیں نہیں ہیں, یہ بعض اوقات مینٹل بھی ہو سکتی ہیں, ایک بہیویئرل بھی ہو سکتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ سگریٹ پینے کی اس کے اندر ایک ڈیمانڈ آتی ہے, کیونکہ اس نے سگریٹ پی ہے. جب اس نے پہلی دفعہ سگریٹ پی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا؟ یوں ہوا ہوگا کہ اس نے پہلی دفعہ جب سگریٹ پی ہوگی تو اس کی باڈی میں کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوئے ہوں گے جو سگریٹ پینے سے موافق ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. اچھا, اب اس نے پہلی دفعہ پی, وہ کیمیکلز ریلیز ہوئے, پھر پی, پھر ریلیز ہوئے, ریلیز ہوئے, ریلیز ہوئے, اب وہ ریلیز ہونا عادت بن گئی ہے. اب اس نے سگریٹ نہیں پی تو کیا ہوگا؟ وہ کیمیکل ریلیز ہو جائیں گے. جب وہ کیمیکل ریلیز ہو جائیں گے تو اس کی طلب بڑھے گی پیو. کیوں؟ وہ کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے جو پینے پر ریلیز ہوتا تھا, اور یہ نہیں پی رہا. اب وہ کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا. ریلیز ہوگا یہاں پہ اس کی طلب بڑھنا شروع ہو جائے گی. اس خاطر اس آدمی کے اندر طلب آتی ہے جو پیتا ہے. جو نہیں پیتا اس کے اندر وہ طلب نہیں آئے گی. اچھا, اس کو مقابلہ کیسے کرنا پڑے گا؟ اگر یہ یہاں پی لے طلب آنے پر تو وہ کیمیکل ریگولر ریلیز ہوتے رہیں گے. اس کا مطلب ہے ہمیشہ اس نے پینی ہے, ہمیشہ اس کے اندر کیمیکل آئیں گے, ہمیشہ پیے گا. اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہوگا؟ ایک دفعہ وہ کیمیکل ریلیز ہوں اور یہ نہ پیے تو پہلے اگر 10 گرام ریلیز ہوئے تھے فرض کر لیتے ہیں تو اب 9.5 ہوں گے, کیونکہ اس نے نہیں پی. اگلی دفعہ پھر کیمیکل ریلیز ہوں گے اور یہ پھر نہیں پیے تو 9.5 سے گر کر 9 ہو جائے گا. اب اگر یہ نہ پیے تو یہ کوانٹٹی کم ہوتی چلی جائے گی, کم ہوتی چلی جائے گی. ایک وقت آئے گا اس کے اندر کیمیکل ریلیز ہونا بند ہو جائیں گے, عادت ختم ہو جائے گی. اچھا, اگر یہ عادت ختم نہ کرے تو کیا ہوگا؟ وہ ریلیز ہوتے چلے جائیں گے, یہ اس عادت کے اندر پھنستا چلا جائے گا. اب توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے عادت کو؟ کنٹرول دیتا ہے. جب طلب ہو اس وقت نہ کرے, واحد راستہ یہ. اور اس پروسیس کے اوپر اگر آپ توجہ دیں تو آپ اپنی شدید ترین غلط عادتوں کو, جس کو آپ سوچتے ہیں کبھی صحیح نہیں ہوں گی, سب صحیح کر سکتے ہیں. من جملہ نیند, میرے خیال میں شاید نیند نے جتنے شیطان کے حامی بنائے ہیں کمی کسی چیز نے بنایا ہے. شیطان کے غلام نیند نے بہت بنایا آج کل آج کے زمانے میں. شکست کھاتے ہیں نیند سے, نماز قضا کرتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, خدا کیا ہو گیا چاہتا تھا اس سے, اور اگر دوسری صورت میں لیں کوئی نماز شب پڑھنا چاہتا ہے, جانتا اچھی چیز ہے نہیں پڑھ پاتا. اچھا نیند پر کنٹرول ایک خاص بڑھاپے کے ٹائم میں آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ویسی نیند نہیں آتی. اس موقع پر سب لوگ پرہیزگار نماز جب پڑھنے والے بن جاتے ہیں. کیوں؟ پھر ویسی نیند نہیں آتی, لیتے لیتے مر جاتا ہے آدمی, سوچتا رہتا ہے کسی طریقے سے آپ کو لگے بھائی. یہ مشکل ساری پیش آتی ہے جوانی میں اور ادھیڑپن میں. جب نیند زبردست آتی ہے, اگر چھ گھنٹے کی طلب ہو تو آٹھ آٹھ گھنٹے آتی ہے, دس دس گھنٹے آتی ہے, وہاں پہ یہ سب چیزیں ضائع ہوتی ہیں کہ وہ صاحب کے طور پر نماز خزا کرتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ, یا نماز شب کا ارادہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. اسے سب کا حل کیا ہے؟ کچھ دن کنٹرول کرے بس. میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو تقریباً رسول خدا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دو ڈھائی گھنٹے سے زیادہ اکٹھا نہیں سوتے. نبی کی سنت یہ دو گھنٹے سے زیادہ اکٹھا نہیں سوتے تھے. دو گھنٹہ سوتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, تھوڑی سی نماز پڑھتے تھے, پھر دوبارہ سو جاتے تھے, پھر دوبارہ کھڑے ہوتے تھے. بعض اوقات رات سے تین تین دفعہ یہ کام کرتے تھے کہ دو گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کو بتایا کہ نبی ایسے کرتے تھے, تو وہ لٹرلی جھوم گیا, کہنے لگا مولانا صاحب کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا آج میڈیکل سائنسز میں ثابت ہے کہ جو سب سے زیادہ پروڈکٹیو نیند ہے صرف دو گھنٹے کی ہے, باقی ٹائم ویسٹ ہے. یعنی باقی اگر آپ تین گھنٹے سوئیں گے تو آرام آپ کو ڈھائی گھنٹے کا ملے گا, اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان جتنا سوئے گا اتنا ہی بے آرام ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا اگر کوئی دس گھنٹے سوتا ہے تو معمولاً اٹھنے پر آرام نہیں ملتا, بلکہ باڈی اور تھک رہی ہوتی ہے. کیوں؟ چھ گھنٹے کے بعد اگر کوئی سوئے اکٹھا تو کچھ نہیں ملتا, بے آرامی ہوتی ہے. یعنی آپ جو آرام کی تھوڑی سی بھی مقدار لے سکتے ہیں وہ چھ گھنٹے کے بعد ختم ہو چکی ہوتی ہے. بیسٹ نیند کون سی ہے جس میں دو گھنٹے سوئے دو گھنٹے آرام ہو؟ دو گھنٹے, پھر دو گھنٹے کی نیند اصلی نیند ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تین گھنٹے سوئے تو کیا ہوگا؟ اچھا تین گھنٹے سوئے گا پونے تین گھنٹے آرام ہوگا, پندرہ منٹ ویسٹ ہوگا. چار گھنٹے سوئے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں مثلاً کہہ رہا ہوں تین گھنٹے آرام ہوگا, ایک گھنٹہ ویسٹ ہوگا. چھ گھنٹے پر اگر آ گیا تو اب کوئی آرام نہیں ہوگا, صرف ٹائم ویسٹ ہوگا. یہ ہوگا کنٹرول کرنا, کنٹرول کرنے کچھ دنوں تک اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی میں نے اس کام کو اس طرح کرنا ہے, خود بخود آپ کی عادت صحیح ہوتی چلی جائے گی. اور آپ اس لاجک کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ساری عادتوں کو صحیح کر سکتے ہیں. اب آخری جملہ تاکہ پوری بحث کا لنک بن جائے, ماہ رمضان کیا سکھاتا ہے؟ کنٹرول. ماہ رمضان مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے, مقصد حیات عبادت ہے, عبادت سے قرب ہوتا ہے, قرب سے خلافت ملتی ہے, ان سب کو حاصل کرنے کے لیے تزکیہ کرنا ہوتا ہے, اور تزکیہ حاصل ہوتا ہے کنٹرول سے, اور ماہ رمضان کنٹرول سکھاتا ہے. ماہ رمضان مقصد حیات کو پورا کرتا ہے. آپ اتنی بڑی نعمت سے خدا نہ کرے محروم نہ رہ جائیں اگر آپ ماہ رمضان سے فائدہ نہ اٹھائیں. ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائیے, اس میں آپ کو کنٹرول مل جائے, اپنے کنٹرول کو اسٹرانگ کر دیجیے. جو چیزیں نہیں چھوڑ پا رہے تھے وہ اب آپ چھوڑنا شروع کر دیں. آپ کو دو بینیفٹ ملے گا ماہ مبارک رمضان میں, دونوں کو عرض کروں بہت جلدی میں چونکہ وقت ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو دو فائدے ملے گا ماہ مبارک رمضان میں. پہلا فائدہ, آپ نے بھوک اور پیاس سے کنٹرول کیا ہوا ہے, آپ کا کنٹرول کا لیول بڑھا ہوا ہے. تو اگر ان دو فینومیناز میں جو بہت نیچرل ہیں آپ کا کنٹرول بڑھا ہوا ہے, باقی چیزوں سے کنٹرول کرنا آسان ہے کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے, وہ آرٹیفیشل ہے. ये दो एब्सोल्युटली नेचुरल है, भूख और प्यास, इनसे आपने कंट्रोल किया हुआ है। आर्टिफिशियल से कंट्रोल करना आपको आसान है। एक और बात भी है, ये फायदा कुछ लोगों को मिलेगा, वो क्या है, आपका शिकम काफी वक्त खाली रहेगा। तो जैसा मैंने बताया ये काफी लोगों को नहीं मिलेगा, वो जो सुबह को स्टोर और शाम को इंतकाम लेंगे, सुबह को स्टोर करेंगे शाम को इंतकाम लेंगे, उनका पेट कहाँ खाली रहेगा, वो खाली नहीं रहेगा। ये उसका पेट खाली रहेगा जो सुबह को जरा हल्का रहे शाम को थोड़ा हल्का रहे, उसका पेट खाली। अच्छा आप कहेंगे पेट खाली रहा तो क्या होगा, अजीब बात करूँ, बात वक्त हम लोग रिवायात के अंदर कुछ चीजें पढ़ते हैं क्योंकि समझ में नहीं आती, तावील कर देते हैं, तावील कर देते हैं। आप तो ज्यादा कम करते हैं कम, क्योंकि आप रिवायत पढ़ते नहीं है, हम लोगों को ये काम बहुत करना पड़ता है, क्योंकि मालूम से समझ में नहीं आई ये बात। हमारे पास लिखा है रिवायात के अंदर, तय शुदा रिवायात के अंदर, खाती रिवायात के अंदर, कि अपने शिकम को खाली रखो, इससे तुम्हें इल्म मिलेगा। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ मेडिकल साइंसेज में, मेरा मेदा एक जर्फ है, एक रखने की जगह है। रिवायत क्या कह रही है, इस मेदे के बॉक्स में कुछ स्पेस खाली छोड़ दो, तुम्हें एल मिलेगा। यानी समझ में नहीं आता कि भाई इस फिजिकल बॉक्स को थोड़ा सा खाली रखने से एल कैसे मिलेगा, ये समझ में नहीं आता। जबकि इल्म फिजिकल और मटेरियल नहीं है, ये हम सबको पता है, इल्म नॉन मटेरियल है, मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसका क्या ताल्लुक है, ये ताल्लुक बहुत मेहनत करूँ तो शायद अर्ज कर पाऊँ, लेकिन फिलहाल तो मेहनत नहीं कर सकता, लिहाजा अभी मैं कहूँगा फर्क करें नहीं समझ में आया। कलाम के सच्चे होने की मैं गवाही देता हूँ आपकी खिदमत में, ये कलाम सच्चा है। और इसका लुब्लुब आप क्या है, अपने शिकम को खाली रखो तुम्हें इल्म मिलेगा, मानवियत मिलेगी, इल्म मिलेगा। ये माह रमजान की दूसरी सपोर्ट है बाद लोगों के लिए, आप बहुत अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं, फायदा उठाइए। अल्लाह की रहमतों नेमतों उलूम के दरवाजे आप पर खुल सकते हैं इस माह रमजान, आप माह रमजान की मंजिल को हासिल कर लीजिए, इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दीजिए, खुद ब खुद कुछ चीजें आश्कार होना शुरू हो जाएंगी। और आखिरी इस सिलसिले में अर्ज है, कल इसके ऊपर थोड़ी सी और अदाइश पेश करूंगा, अपने खुलूस को बेहतर से बेहतर बनाए, खुद खुलूस हो जाएगी। जितना आपका खुलूस बढ़ेगा रिवायत के मुताबिक, कती रिवायत के मुताबिक, तयशुदा मुस्तनद रिवायत के मुताबिक, जो बंदा 40 दिन तक खुलूस रहेगा खुदा उसकी जबान पर इल्म और हिकमत के चश्मे जारी कर देगा। तयशुदा रिवायत है ये, क्या सुन्नी और क्या शिया सब मानते हैं कि रिवायत सही रिवायत है। अगर उलमा 40 रिवायत जमा करते हैं हिफ्ज़ करने के लिए, मामूलन ये रिवायत पहली हुई है, मामूलन ही पहली होती है, सबको मालूम है सही रिवायत है। 40 दिन तक बंदा अपने आप को मौखिज कर ले तो मालूम था एक मुहिमत के चश्मे उसकी दमाग में जारी कर देगा। और मैं महाबारत के रमजान से ये सारे फायदे उठा सकता हूँ, लेकिन सब फायदे उसके लिए भी इरादा करें, आप इरादा करें, खुदा तक आपको कहीं पहुँचाना चाहता है। अच्छा अगर मुश्किल एहसास कर रहे हैं तो क्या करें, तवस्सुल करें, पहले बैठ कर तवस्सुल करें, वक्त के इमाम को याद करें, खुदा तआला ने उनके नाम के जिक्र में बरकत रखी है, नहीं मालूम कैसा, एंड बैठ अर्थात के असामी में बरकत है, नहीं मालूम क्यों ऐसा है, ये भी समझ में नहीं आती बात। नाम ग्रामी में बरकत है, नाम में बरकत है, वक्त के इमाम का नाम दोहराया जाए इसमें बरकत है। बखुदा कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, ये जो हम चंद मिनट जबरन सही इमाम का नाम बीच में लाते हैं इसमें बरकत है, पता नहीं खुदा का निजाम कैसा है, वो इनके नाम का जिक्र चाहता है, इनकी तालीमात का जिक्र वो तो खैर है ही, किरदार का जिक्र वो तो है ही, ये भी चाहता है कि उनका नाम जिक्र हो, खुदा अनुसार ऐसे चाहता है। जहाँ हमारे पास रिवायत मौजूद है, अजीब नफीस रिवायत मौजूद है, एक रावी छठे इमाम के पास हाजिर हुआ, इमाम ने पूछा, عادت ہوئی ہے. بارک اللہ میں بارک ہوتی ہے. پوچھا تم نے نام کیا رکھا ہے؟ کہنا کہ میں نے بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے. راوی کہتا ہے جیسے ہی میں نے کہا کہ بچی کا نام یہ رکھا ہے امام نے سر چھپا لیا. امام نے سر چھپایا. کہتا ہے امام سر چھپائے رہے, میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ انہوں نے گریا کیا. ہم گریا کیا کہنا مجھے سمجھ نہیں آیا. سنا تم نے بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے؟ اس نے کہا جی مولا ایسا ہی ہے. فرمایا اب اس بچی کو تھپڑ نہ مارنا. جس بچی کا نام فاطمہ رکھو اس بچی کو تھپڑ نہ مارنا. نہیں معلوم کون کون سی ستم ہے جو میرے گھر پر ہوگی. اور جو ستم بیوی پر ٹوٹے ہیں اس کو مہمان حساب نہیں کر پاتے. روایت کے دو جملے ہمارے پاس ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بہت ہیں. ایک جملہ بی بی کا جملہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا مجھ پر وہ ظلم ٹوٹے جو دلوں پر ٹوٹتے تو سیاہ رات ہو جاتا, پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو چکنا شروع ہو جاتا. یہ ایک جملہ بی بی کا ہے. ایک جملہ اس راوی نے لکھا ہے, میرے جیسا آدمی کبھی نہیں سمجھ پاتا اس جملے کا مطلب کیا ہے. لیکن مستند علماء یہ جملہ دہراتے ہیں. کہتا ہے بی بی خطبہ دینے گئی تو جوان تھی, واپس آئی تو اڑی تھی. واقعی سمجھ میں نہیں آتا مظالم کی انتہا ہوئی ہے. اب کچھ مظالم ایسے ہوئے ہیں جو میں اور آپ احترام بیان نہیں کر سکتے ہیں. کیا میں اور آپ کہاں جاتے ہیں کہ مطلب میں کیوں کیسے کہہ سکوں ان جملوں کو. لیکن باتوں کا میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے نہیں کہا تو ہماری نسلیں نہیں پڑھیں گی, اور نہیں پڑھیں گی تو انہیں نہیں پتا چلے گا. اور ہماری بیوی کے اوپر ہونے والے ظلم سب کو پتا ہونے چاہیے. اجدہ بہودی نے ایک جملہ پڑھا, میں ان کی اجازت سے جو ان سے اجازت تھی میں نے کہ یہ جملہ بیان کر دیا کرو. فرماتے ہیں بیان کر دیا کرو. فرماتے ہیں جب اس لعین نے بیوی کے رخسار پہ تھپڑ مارا,
انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.